أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اس سے پہلے والی آیت کا مضمون یہ ہے کہ جب یہ نوجوان غار کے اندر پہنچے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ایسی گہری نیند عطا فرمائی کہ ان کی قوت سامعہ کام کرنے سے رک گئی. ایسی گہری نیند اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اسی لیے دربنا علی آذانہم کا مطلب بیان کیا انمناہم، کہ ان نوجوانوں کو ہم نے غار کے اندر سلا دیا، اور اتنی گہری نیند سلا دیا کہ ان کے کانوں کے اوپر پردے پڑ گئے، اور ایسی میٹھی نیند ہو گئی کہ کوئی غار پر آوے جاوے، بولے شور کرے، ان کو نیند کے اندر کوئی خلل نہیں ہوتا تھا. ایسی لمبی نیند اللہ کی نعمت، ایسی گہری نیند ان نوجوانوں کے لیے اللہ کی رحمت. اور خوف کے موقع پر نیند آ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت. اس لیے کہ بادشاہ ان کو گرفتار کرنا چاہتا تھا، ان کو دڑا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، اور ان کو کفر کرنے پر مجبور کر رہا تھا. ایسے وقت میں نیند کا آ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت. غار میں سو گئے، چند گنتی کے سال، 309 سال مراد ہے. پھر ہم نے ان کو جگایا. جمہور مفسرین نے اس کا ترجمہ جگانے سے کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ 309 سال تک یہ لوگ میٹھی نیند سوتے رہے، جبکہ بعض حضرات کی رائے ایسی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے موت کی کیفیت جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اس لیے باسناہم کا مطلب 309 سال کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. یہ بھی بعضوں کی رائے کہ اتنا طویل عرصہ نیند کیسے ہوئے، اتنا طویل عرصہ تو یہ لوگ موت کی سی کیفیت میں تھے، اس لیے لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا. لیکن جمہور کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی گہری میٹھی نیند لمبے عرصے کی عطا کی گئی. اب غزوہ اور جہاد کے موقع پر نیند کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. جیسے غزوہ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سے صحابہ زخمی تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نیند کے جھونکے عطا فرمائے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا. تو جہاد میں، قتال میں جبکہ جان کا ڈر ہوتا ہے، نیند کا آنا یہ اللہ کی رحمت ہے. اور نماز کے اندر نیند کا آنا یہ من جانب شیطان ہے، اور اسی کے قبیل سے ہے سبق کی نیند، کہ من جانب شیطان ہوا کرتی ہے. اور وہ قرآن مجید سے من وجہ اعراض ہے، اسی لیے اس کے اوپر جتنی سخت سزا دی جائے وہ کم ہے. ثم بعثناہم پھر ہم نے ان کو جگا دیا. لنعلم کیوں جگایا ان کو اتنے لمبے زمانے کے بعد؟ دراصل یہ نوجوان جب غار میں جا کے سو گئے, آبادی کے باہر غیر معروف غار میں یہ لوگ سوئے ہوئے تھے, جہاں کسی کا جانا آنا آمد و رفت نہ ہوئے. اب شہر کے اندر ان کو تلاش کیا گیا کہ بھئی وہ سات نوجوان جو نئے مذہب پر تھے وہ کہاں ہیں, لیکن یہ نوجوان ملے نہیں, اس لیے کہ وہ تو آبادی کے باہر غار میں سو گئے تھے. بہت تلاش ہوئی لیکن یہ نوجوان ہاتھ میں نہیں آئے. مختلف جگہوں پر تلاش کیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے, اس لیے جہاں وہ سوئے ہوئے تھے وہاں کسی کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی اور یہ سوئے رہے. تو بادشاہ نے, لکیانوس نے ان ساتوں نوجوان کے نام, ان کے آبا و اجداد کے نام, ان کے خاندان کا نام ایک تختی کے اوپر لکھوایا اور نیچے مضمون لکھوایا کہ یہ شاہی حکومتی مجرم ہیں جو حکومت کے خلاف بغاوت کر کے کہیں غائب ہو گئے ہیں. جب بھی یہ پکڑے جائیں گے تب ان کے اوپر بغاوت کی سزا جاری کی جائے گی. یہ تحریر لکھ کر کے اس نے شاہی خزانے کے اندر رکھوا دی وہ تحریر. جیسے آج بھی یہی ہوتا ہے کہ مجرم کہیں غائب ہو جاتا ہے تو فائل پولیس اسٹیشن کے اندر بند کر کے رکھ دی جاتی ہے کہ یہ مجرم تو بھاگ گیا, جب کبھی بھی ہاتھ آئے گا تب اس کے اوپر آگے قانونی کاروائی ہوگی. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے نام لکھ کر تختی جو ہے شاہی خزانے میں رکھ دی گئی. زمانہ گزرتا گیا, دکیانوس مر گیا, کافر قوم مر گئی. 309 سال کا عرصہ تو بہت لمبا ہوتا ہے, اس میں تو کئی نسلیں بدل جاتی ہیں. تو جو کافر نسل تھی وہ بھی مر مر آ گئی, پھر بعد میں دوسرے لوگ آئے, پھر تیسرے لوگ آئے. اس طرح الگ الگ دور گزر کر الگ الگ انسان اس علاقے میں پیدا ہوتے رہے, مرتے رہے. یہاں تک کہ جس زمانے میں ان نوجوانوں کی بیداری کا واقعہ پیش آیا, اس وقت کے اوپر اس ملک کا بادشاہ مسلمان تھا, ایمان والا تھا. اور وہ مسلمان بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ پورے ملک کے اندر لوگ ایمان لے آئے, ایمان کے اندر داخل ہو جاوے. اب وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتا تھا لیکن عوام باس بادل موت کو مانتے نہیں تھے, موت کے بعد کی زندگی کے قائل نہیں ہوتے تھے. اس بادشاہ کا نام تھا بیدوسیس, با یا دال واو سین یاسین. وہ بیدوسیس موحد بادشاہ, اس نے ایک دن شاہی کپڑے اپنے بدن سے اتار دیے اور فقیرانہ لباس پہنا ٹاٹ کا, اور راکھ کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر کے الہاؤ زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا. چونکہ متوازعانہ دعا قبول ہوتی ہے. آپ نے صلاۃ استسقاء کی دعا میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ آبادی کے باہر جب دعا کے لیے جائیں گے تو پرانے کپڑے پہن کے جاوے، فقیرانہ وضع قطع کے ساتھ جاوے. تو یہ بیدوسیس بادشاہ نے دعا کی قبولیت کے ظاہری اسباب اختیار کیے کہ فقیرانہ لباس پہنا، تخت شاہی سے اتر گیا اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ گیا اور خوب گریا و زاری سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے اللہ اپنی قدرت کی کوئی ایسی نشانی دکھلا دو کہ یہ قوم باس بادل موت پر ایمان لے آوے. باس بادل موت کے عقیدے کو یہ لوگ تسلیم کر لیوے. اس کے لیے اللہ اپنی قدرت کی کوئی نشانی دکھلا دو. یہ بیدوسیس بادشاہ الہا و زاری سے دعا کر رہا تھا تاکہ قوم ایمان لے آوے. ایسے بادشاہ ہونے چاہیے. بس اس کی دعا قبول ہوئی اور اس کی دعا کی قبولیت اس طرح ہوئی کہ یہ نوجوان نیند میں سے بیدار ہوئے، 309 سال کے بعد بیدار ہوئے. اس کو فرمایا ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان نوجوانوں کو نیند سے جگا دیا، لنعلم، تاکہ ہم خارجی مشاہدہ کر لیوے. محلی نے لنعلم کا ترجمہ خارجی مشاہدے سے کیا. کیوں کیا؟ ایک سوال سمجھو، آگے سبق میں کئی مرتبہ اس سوال کی ضرورت پیش آئے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لنا علم کا مطلب ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جان لیوے، تو اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اگر اللہ ان لوگوں کو نہ جگاتے، نہ بیدار کرتے، تو بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جگایا تو بھی اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. اللہ جگاوے کہ نہ جگاوے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. پھر جگانے کی غرض و غایت یہ بیان کی گئی کہ ہم جان لیوے. یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو، جہالت ہو، اس کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہاں پر دیا گیا کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالی خارجی مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ظاہر میں سب دیکھ لیوے، ظاہر میں سب کو پتا چل جاوے، سب کے سامنے واضح اور ڈکلیئر ہو جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. جیسے قرآن کی ایک اور آیت پر غور کرو، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کا ایمان پیور اور مضبوط ہے اور کس کا ایمان کمزور ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو آزمائش کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ کے علم محیط میں قد احاط اللہ بکل شیء علما، اللہ تو لوگوں کے قلب کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیسا ایمان ہے. لیکن اللہ تعالی ظاہر کروانا چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے بھی آ جاوے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کیسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی وفاداری اللہ کے علم میں تھی، لیکن ظاہر کرنے کے لیے بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ ابراہیم حکم الہی پورا کرنے والے ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر بھی تو کرنا ہے کہ میرے ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے، وہ کہہ رہا کیسا میرا وفادار ہے، کیسا میرا حکم پورا کرنے والا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی شکلیں سامنے کرتے ہیں. وہ یہاں مراد لیا جائے گا لینا علم، تاکہ ہم جان لیوے خارجی مشاہدے سے ایو الحزبین، دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت. احصا لما لبثوا امدا، اب یہ دو جماعت سے کون سی جماعت مراد، وہ ذرا سمجھو. نمبر ایک، اس شہر کے اندر الگ الگ بادشاہوں کی حکومتیں آتی رہی. دقیانوس کے زمانے میں یہ لوگ سوئے اور بیدوسیس کے زمانے میں یہ لوگ جاگے، اس درمیان سرکار بدلتی رہی، وہ ایک جماعت ہے. اور دوسری جماعت ہے ان سات نوجوانوں کی. دوسرا قول سمجھو، خود اصحاب کہف کے اندر دو جماعت ہو گئی، سات ساتھیوں میں دو جماعت ہو گئی، یہ ہے حزبین کا مطلب. نمبر تین، جس شہر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اس شہر کے رہنے والوں کی دو جماعت ہو گئی. ان نوجوانوں نے کتنی مدت تک غار میں قیام کیا، آرام کیا، نیند نکالی، اس مسئلے کے اندر دو جماعت ہو گئی، بستی والوں کی، بستی والوں کی دو گروہ ہو گئی. ایک گروہ کہتا تھا کہ یہ نوجوان اتنی مدت سوئے، دوسرا گروہ کہتا تھا کہ یہ نوجوان اتنی مدت سوئے. دو الگ الگ گروہ ہو گئے. احصا، یہ ضبط کرنے کے معنی کے اندر ہے. احصا کو فعل ماضی بھی مان سکتے ہو اور احصا کو اس میں تفضیل بھی مان سکتے ہو. لما لبثوا اے لبثوا، مدت قیام کتنی رہی، یہ دونوں جماعت میں سے کس نے اچھی طرح یاد رکھا، کس کو یاد رہا، کس نے اچھی طرح یاد رکھا کہ غار کے اندر قیام کی مدت کتنی رہی. جی نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صحیح استعمال ہوا، معلوم ہوا کہ باری تعالیٰ کے لیے تعظیمن جمع کا صحیح استعمال کرنا صحیح ہے. جیسے ہم بولے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے واحد کا استعمال فرض مانتے ہیں وہ لوگ، کہ اللہ فرماتا ہے یوں ہی بولو، تو یہ غلط اصرار ہے ان لوگوں کا. قرآن کی متعدد آیات میں خود باری تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا, اسی لیے بطور تعظیم اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے, بلکہ بطور ادب کے زیادہ مناسب ہے. اسی لیے پورے تفسیر القرآن میں ایک یا دو مقام ایسے ہیں کہ جہاں توحید کی بات ہے, اسی لیے وہاں واحد کا ترجمہ کیا گیا, ورنہ پورے قرآن میں تعظیماً جمع کا صیغہ آیا ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, واقعات اور قصص بیان کیے جاتے ہیں برائے نصیحت و عبرت. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نورے نورے اسٹوریاں اور کہانیاں سنانے بیٹھے. دنیا کے اندر لوگ اسٹوریاں اور کہانیاں سناتے ٹائم پاس کرنے کے لیے, مزاح کے لیے, دماغی تفریح کے لیے. نعوذ باللہ اللہ کا کوئی ایسا مقصد نہیں. اللہ جو قصص اور واقعات بیان فرماتے ہیں اس کا مقصد نصیحت و عبرت ہوا کرتی ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, علیک میں کاف ضمیر کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. لفظ نبأ بڑی عظیم خبر کے لیے آتا ہے, اسی لیے فرمایا عم یتسالون عن النبأ العظیم, بڑی عظیم خبر کے لیے لفظ نبأ آتا ہے, چونکہ ان نوجوانوں کا واقعہ ایک بڑی عظیم خبر ہے. اس لیے فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اب ہر آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو بات بیان فرمائیں گے وہ بات حق ہی ہوگی, سچی ہی ہوگی, درست ہی ہوگی. ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ سے زیادہ کسی کی سچی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے باوجود بالحق کی قید بڑھائی گئی آیت میں, حالانکہ اتنا فرماتے نحن نقص علیک نبأهم تو ابھی مضمون یہی نکلتا کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کا صحیح سچا پرفیکٹ واقعہ سنا رہے ہیں, لیکن بالحق کی قید تعلیم امت کے واسطے ہے کہ امت اس بات کی تعلیم لے وے کہ کوئی بھی واقعہ قصہ بیان کرو تو صحیح سچا ہو بہو بیان کرو. یہ تعلیم کے واسطے بالحق کی قید آئی ہے, یہ سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ عام متن لوگ قصہ بیانی کے اندر چھوکم چھوک سے زیادہ مدد لیتے ہیں, رجمم بالغیب, بناوٹی قصے, پھر اس کے اندر بعض لوگ سچا قصہ بیان کریں گے. لیکن جیسا ہمارے یہاں گوشت کا سالن ہوتا ہے کہ شوربہ زیادہ اور بوٹی کم, اس طرح اصل واقعہ کم اور ملاوٹ زیادہ, اس طرح لوگ واقعات بیان کرتے ہیں. اس لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی واقعہ بیان کرو, صحیح سچا بیان کرو, جیسے کہ ویسا بیان کرو, اپنی طرح سے مرچ مسالہ ملاوٹ مت کرو, اور واقعات کو بیان کرنے میں ٹھوکم ٹھوک سے کام مت لو. اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ فرضی اور مصنوعی کہانی غلط چیز ہے. بہت سے لوگ فرضی مصنوعی کہانیاں واقعات بیان کرتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. کوئی بھی واقعہ, کوئی بھی اسٹوری, کوئی بھی وارتا صحیح سچی ہونی چاہیے, بناوٹ والی فرضی نہیں ہونی چاہیے. یہی فرق ہے ہمارے نصاب کے اور وہاں کے نصاب میں. ہمارے نصاب میں جو بھی آئے گا بالحق آئے گا, حقائق آئیں گے, سچائی آئے گی, اور وہاں اسکولوں میں کالجوں میں جو نصاب پڑھائے جاتے ہیں وہ پورا فرضی ہوتا ہے، کہانیاں، اسٹوریاں، وارتائیں، یہی چیزیں وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم. یہ چند نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، ہم نے ان کو ترقی دی ہدایت میں. دیکھیے ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے درجات، مراتب، منازل بہت زیادہ ہیں. کسی بھی منزل پر جا کر کے ہدایت کی گاڑی رکتی نہیں ہے. اسی لیے آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ پڑھا تھا کہ اللہ ہمیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائیے، تو وزدناہم ہدا کا یہی مطلب ہے کہ ان نوجوانوں کو پہلے ایمان کی ہدایت ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت کے اندر ترقی عطا فرمائی. وزدناہم ہدا، ایمان کی ہدایت میں اللہ نے ترقی عطا فرمائی، اور یہ ان نوجوانوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ایمان اور ہدایت کی ترقی کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف کی. وزدناہم، کہ ہم نے ان کو ایمان کے اندر ترقی عطا فرمائی. وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا. یہاں استعارہ تصریحیہ واقع ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ربط کس کو کہتے ہیں؟ رسی کے ذریعے کسی کو باندھ دینا، تو کہا جائے گا ربط المینگو فی باکس، اس طرح بولا جاتا ہے. یہ تو ظاہر میں کوئی چیز رسی کے ذریعے باندھ دی جائے تو اس کے لیے ربط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر کون سا جو ہے رسی کے ذریعے دل کو باندھنے جائیں گے؟ اس لیے کہا کہ یہ استعارہ تصریحیہ ہے کہ رسی کے ذریعے سے باندھنے سے چیز مضبوط ہو جاتی ہے، پیکنگ مضبوط ہو جاتا ہے. اس طرح یہاں ربطنا کا معنی کیا جائے گا، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا، ان کے دلوں کے اندر ہم نے تقویت عطا فرمائی. کیا مطلب وربطنا علی قلوبہم کا، دل مضبوط کر دیے ہم نے؟ دیکھو یہ ساری نسبتیں باری تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. دیکھ رہے ہو وربطنا، اپسو، زدناہم، یہ ہے شرافت ان نوجوانوں کی. تو ربط قلوب کا مطلب کیا؟ نمبر ایک، محلی نے یہ بیان کیا کہ حق بات پر ہم نے ان کو مضبوطی سے جمع دیا، یعنی توحید اور ایمان کی حق بات وہ لوگ مضبوطی سے کہنے لگے. اب تو حق بات بھی لوگ ڈھیلی ڈھالی، دینی دامی بولتے ہیں، حالانکہ حق بات صاف دو ٹوک بیان کرنی چاہیے. دوسرا مطلب سمجھو، آپ کے حالات پر دوسرا مطلب سمجھو. وربطنا علی قلوبہم، یہ نوجوانوں نے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، رشتے دار، مال دولت چھوڑی، شاہی گھرانے کی زندگی چھوڑی، محض دین و ایمان کے خاطر. تو ایسے موقع پر انسان کا دل پریشان رہتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو صابر بنا دیا. کہ اتنی ساری عظیم قربانیوں کے باوجود وہ لوگ صبر کر کے جمے رہے. کتنی ساری قربانیاں، امی کھاد کی نرم نرم روٹی صبح میں کھانے کو ملے، اور گھر میں ایئر کنڈیشن میں سونا ملے، وہ ساری قربانیاں دے کر کے آپ مدرسے میں تشریف لائے اور یہاں پر کھچڑی اور جوس کھا کر علم حاصل کرے. اسی لیے فرمایا وربتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو صابر بنا دیا. تیسرا مطلب سمجھو, ساری مخلوقات کا تصور اور خیال ان کے دلوں سے ہم نے مٹا دیا. دنیا کی ہر چیز ان کی نظروں میں ہیچ ہو گئی, صرف اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کی خشیت ہم نے ان کے دلوں میں جما دی. وربتنا علی قلوبہم, اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کی خشیت ہم نے ان کے دلوں کے اندر جما دی. اب جب اللہ کی محبت, خشیت, عظمت دل میں جم جاتی ہے تو غیر اللہ کی محبت ہیچ ہو جاتی ہے, غیر اللہ کی عظمت جو ہے حقیر ہو جاتی ہے, غیر اللہ کے ساتھ تعلق سب ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے وربتنا علی قلوبہم. معلوم ہوا کہ جو بھی تم لوگ دین کا کام کرو تو کام کرنے والی جماعت کے دل آپس میں مربوط ہونا ضروری ہے. کوئی بھی تنظیم بنے, کوئی بھی ادارہ بنے, کوئی بھی جماعت بنے, کوئی بھی کمیٹی بنے, تو ان کے دل آپس میں مربوط ہوں گے تو کام ترقی کرے گا. یہ سات نوجوان ایک طرف اور حکومت وقت دوسری طرف, لیکن ان کے دلوں میں آپس میں ربط تھا, اس ربط کی برکت سے یہ لوگ مقصد میں کامیاب ہو گئے. وربطنا علی قلوبہم, اور حقیقت میں ربط قلب کا ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ظاہر کے اندر رب تو ہوتا ہے لیکن باطن میں رب تو نہیں ہوتا, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا, یا جیسا چاہے ایسا فائدہ نہیں ہوا کرتا. ساتھ میں ملیں گے ہم, ایک ساتھ مل کر کے مقابلہ کریں گے, لیکن اندر سے سب کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ظاہری جوڑ ربطِ قلبی کے بغیر فائدہ مند نہیں ہوا کرتا. اصل ہے ربطِ قلوب. کوئی بھی دین کا کام کرنا چاہو, ادارہ بناؤ, تنظیم بناؤ, کمیٹی بناؤ, جماعت بناؤ, تو اس کے لیے ربطِ قلوب شرط اول ہے, تو ان کا کام جمے گا. وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا, سب کھڑے ہو گئے. اذ قاموا, یہ ساتوں نوجوان کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہوئے؟ بادشاہ کے سامنے, دقیانو ظالم کے دربار میں. دقیانو ظالم کے چمچوں نے, جاسوسوں نے بتلا دیا کہ یہ سات نوجوان کوئی الگ مذہب پر عمل کر رہے ہیں. اس لیے بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ایمان و کفر کا امتحان لینے کے لیے بادشاہ نے یوں کہا, چلو سب بتوں کے سامنے سجدہ کرو. اپنا تو ملکی مذہب ہے بت پرست, اسی لیے اگر تم واقعی ملکی مذہب پر ہو, چلو بتوں کے سامنے سجدہ کرو. سن کر نہیں, ہم سجدہ نہیں کرتے بتوں کے سامنے. یہ ہے وربتنا علی قلوبہم. بازو نے ربط قلوب کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک عبادت گاہ بنائی اور وہاں وہ لوگ دلوں کے جوڑ کے ساتھ جمع ہو کر کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. جو وقت پر صبح و شام اس عبادت گاہ میں جمع ہوتے تھے اور آپسی ربط سے ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. بادشاہ کو کیا کہنے لگے جب بادشاہ نے کہا صدقہ کرو؟ کہنے لگے فقالوا ربنا رب السماوات والارض, ہمارے رب آسمان اور زمین کے رب ہے. صاحب کہہ دیا تو بادشاہ تو ہوگا ملک کا, لیکن رب تو نہیں ہو سکتا. رب تو وہ رب تو وہ ہے جو آسمان زمین بڑی بڑی مخلوقات کو بناوے, وہ رب ہو سکتے ہیں. صاف لفظوں میں کہہ دیا. اسی طرح جب میلے کی بھیڑ بھاڑ سے یہ لوگ الگ ہو کے درخت کے نیچے جمع ہوئے تھے, تب بھی اس طرح کی بات انہوں نے آپس میں بولی تھی کہ ہم کیوں الگ تھلگ ہو گئے. تو کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا, اسے ایک اللہ آسمان زمین کے رب کو چھوڑ کر کے ہم ہرگز کسی دوسرے کو معبود نہیں مانیں گے, نہیں پکاریں گے, ایک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان کر کے. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, اگر جو ہم نے غیر اللہ کو پکارا تب تو ہم نے حد سے آگے بڑی ہوئی بات کہی. کفر میں حد سے آگے بڑی ہوئی بات کہی, بے جا بات کہی. شطط کس کو کہتے ہیں؟ قولن ذا شطط ای افراط. شط کے معنی آتے ہیں دور ہونے کے, مطلب ایمان اور سچائی سے دور اور کفر سے نہایت قریب. دوسرا معنی افراط فی الکفر, کفر میں حد سے بڑی ہوئی بات ہم نے کہی. اگر ہم پکارے الہ کو اللہ کے سوا فرضاً, فرض کے معنی بالفرض, یعنی ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مانتے نہیں ہیں, بالفرض مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی معبود کو مانے, تو ہم نے کفر میں حد سے آگے بڑی ہوئی بات کہی. اسی لیے ہم ہرگز کفریہ بات نہیں بولیں گے, شرکیہ بات نہیں بولیں گے. جی قوم اتخذوا من دونه آلہا, یہ ہماری قوم. دیکھو ظاہر میں مذہب تو ایک ہے, خاندان تو ایک ہے, اس اعتبار سے قوم نہ کہا گیا ہے. مذہب الگ ہے, عقیدہ الگ ہے, لیکن خاندان نسب ایک ہے. اس لحاظ سے کہا ہاؤلائی قوم نتخذوا من دونہ آلہا. معلوم ہوا کہ مذہبی اختلافات کے باوجود نسبی اتحاد کا تذکرہ جائز ہے, اور نسبی اتحاد کے پیش نظر یہ ہمارے خاندان کا ہے, ایسا بولنا جائز ہے. جیسے ایک آدمی ایمان لے آیا, پورا خاندان کافر رہا, تو مومن آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ میری فیملی, یہ میرا گھرانہ. حالانکہ مذہبی اور عقیدے میں اختلاف ہے, لیکن خاندان اور نسب ایک ہونے کی وجہ سے ایسا جملہ بول سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے ہم وطن بھائیو، اس طریقے سے ہاؤلائی قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اللہ کے سوا کو معبود بنا لیا. ہاؤلائی مبتدا قوم ناس سے بیان، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اللہ کیوں نہیں لاتے، یعنی جو لوگ اللہ کے سوا کو معبود مانتے ہیں وہ لوگ کیوں نہیں پیش کرتے، کیا پیش نہیں کرتے؟ غیر اللہ کی عبادت کے اوپر کوئی کھلم کھلی دلیل، اللہ عبادتہم، غیر اللہ کی عبادت کے اوپر کوئی کھلم کھلی دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ سلطان کو یا انہوں نے حجت کے معنی میں لیا، چونکہ یہ انسان کے ذہن کو پریشان کرنے والا لفظ ہے. سلطان بمانا بادشاہ بھی آتا ہے، تو محلی نے کہا کہ نہیں وہ بادشاہ والا مراد مراد نہیں ہے، کیا مراد ہے دلیل اور حجت والا مانا. کھلم کھلی دلیل کیوں نہیں لے آتے غیر اللہ کے معبود ہونے کے اوپر؟ یعنی اگر کوئی غیر اللہ معبود حقیقی ہے تو دلیل پیش کرو، کیوں دلیل پیش نہیں کرتے؟ گنگے بنے ہوئے ہو. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے. سب سے بڑا ظالم اس کائنات کے اندر اللہ پر جھوٹ گڑنے والا، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے. اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب سمجھو؟ محلی نے مطلب بیان کیا، اللہ تعالی کی طرف شریک کی نسبت کرنا، یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ باندھنا، کہ یہ بھی اللہ کا شریک، یہ بت بھی اللہ کا شریک، یہ ہے سب سے بڑا افتراء علی اللہ. تو سب سے بڑا اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی اللہ تعالی کے ساتھ شریک بتلانا. نمبر دو، اولاد کا عقیدہ رکھنا اللہ کے لیے، یہ ہے سب سے بڑا اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا. نمبر تین، اللہ کسی کو نبی نہ بناوے اور وہ کہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھنا. جیسے قادیانی، اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ ہے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنا. چوتھی شکل یہ ہے، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، نعوذ باللہ اللہ تعالی کی طرف عیوب، نقائص، نقص، نقائص کی نسبت کرنا، یہ بھی اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ ہے. جیسے یہودیوں نے اللہ پر ایک خطرناک عیب لگایا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہو گیا نعوذ باللہ، اس لیے وہ ہم کو صدقے کی اپیل کر رہا ہے کہ لوگوں صدقہ دو، اس لیے کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہو گیا. یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی خطرناک بات منسوب کرنا، یہ بھی افتراء علی اللہ کی ایک چوتھی شکل ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شاہ عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں مرزا قادیانی مل گیا. شاہ صاحب کو خواب آیا اور مرزا قادیانی کا خواب آیا، تو مرزا حضرت کو کہنے لگا کہ آپ خاموں کا میرے پیچھے پڑے ہو. رات دن بیانوں میں میری تردید کرتے ہو، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھو نا، قرآن مجید کے اندر آیا میرا نام موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میرا نام سراتن قرآن میں موجود ہے. یہ غلام تو میری ماں نے لگا دیا تھا غلام احمد، ورنہ میرا نام احمد ہے اور قرآن کی اس آیت کا میں مصداق ہوں. میری ماں نے خاموخہ غلام کا لفظ بڑھا دیا تھا. جب میں منصوص نبی ہوں پھر کیوں آپ میرے پیچھے پڑے؟ شادی نے فرمایا اللہ تو میں ہوں، یہ تو میری ماں نے میرے آگے آتا لگا دیا تھا. میں نے تجھے کب نبی بنایا بول؟ ویسے کو ایسا ہی جواب دینا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا بنسبت الشریک الیہ تعالی. جی اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف. یہ نوجوان آپس میں باتیں کرنے لگے، بھائی ہم موحد ہیں ساتوں کے ساتھ، یہ پوری قوم کافر ہے مشرک ہے، جب ہمارا عقیدہ الگ ہمارا مذہب الگ، مذہب اور عقیدے میں ہم ان سے الگ ہو گئے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کے ساتھ ساتھیوں تم آپس میں اس پوری بہومتی قوم سے اکثریتی قوم سے عقیدے میں اور مذہب میں الگ ہو، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہری رہائش قیام سکونت بھی الگ کر لینی چاہیے. فَأُوْ إِلَى الْقَحَفْ، گاؤ گار میں جاؤ، جاؤ گار میں جا کے زندگی گزارو. یہ ان نوجوانوں کا احتیاط کہ کہا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا، کفر شرک سے باز رہے. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، ماں سے مراد تمام معبودان باطل، اور جن معبودان باطل کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، یعبدون کا ترجمہ پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اور جن معبودان باطل کی یہ لوگ پرستش اور پوجا کرتے ہیں، تو تم نے ان کے مذہب کو چھوڑا، کفر شرک کو چھوڑا، ان کے معبودان باطل کو تم نے چھوڑ دیا. الا اللہ، مگر تم اللہ تعالی ہی کی عبادت کر رہے ہو، یعنی تم ایک اللہ کی عبادت کے اوپر جمے ہوئے ہو، باقی تم نے جو ہے غیر اللہ کو چھوڑا، کافروں کو چھوڑا، ان کے مذہب کو چھوڑا، ان کے بتوں کو، جوتوں کو، سب کو چھوڑا، لہذا اب تمہیں رہائش بھی الگ کر لینی چاہیے. فَأُوْ إِلَى الْقَافِ، چلو جاؤ گار کی طرف جاؤ. معلوم ہوا کہ مشرکین کے دین سے الگ ہوئے تو ظاہر میں بھی ان سے علیحدہ رہنا چاہیے. ماحول کا اثر ہوتا ہے، غلط عقیدے والوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر بھی غلط عقیدے آئیں گے. جیسے کہ بہت ساری مشرکانہ رسومات مسلمان انجام دیتے ہیں، جہالت زدہ مسلمان، اس ساتھ رہنے کا اثر، ماحول کا اثر، اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ انجام دیتے ہیں، پتنگ چگاتے ہیں، حالانکہ پتنگ کوئی کھیل نہیں ہے، مشرکانہ عمل ہے، پٹاخے پھوڑیں گے، ایک ان کا مذہبی معاملہ ہے۔ تو یہ اثرات جو مسلمانوں میں آتے ہیں یہ ماحول کی وجہ سے، اسی لیے بھائی مومن نگر میں رہا کرو، یا مومنوں کی آبادی ہو، ایمان والوں کے مکانات ہو، ایمان والوں کی کالونی ہو، وہاں رہنا چاہیے۔ یہ ہے تقاضا آیت کا، اس سبق کا۔ فَأْوُوا إِلَى الْقَافِي، اب سوال یہ ہے کہ گار میں رہنے چلے جائیں گے تو زندگی کا گزران کیسے ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے؟ تو اس کے لیے فرمایا ینشر لکم ربکم من رحمتی، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کو پھیلا دیں گے۔ جس اللہ پر ایمان کے خاطر تم لوگ آبادی چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، وہ اللہ تمہاری ضروریات پوری کریں گے۔ بنداس وطن چھوڑ کے چلے جاؤ، اللہ تمہاری ضروریات خزانے غیب سے پورا کر دیں گے، اللہ کی رحمتیں تم پر آئے گی اور رحمت الہیہ کی برکت سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائے گی۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی ویہئی لکم من امرکم مرفقا۔ مرفقا میں دو قرات محلی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی، ان کی عادت ہے قرات بھی بیان کر دیا کرتے ہیں، اور قرات متواترہ بیان کرے یہ ضروری نہیں، قرات شاذہ بھی لاتے ہیں یہ۔ تو بہرحال وہ آپ کو دیکھتے رہنے کا بزرگ ظاہرہ میں شادیہ میں، کہ شاذہ لائے یا متواترہ لائے، وہ آپ کا کام ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ مِّرْفَق کس کو کہتے ہیں؟ انسان کی ضروریات زندگی، دوسرا معنی سہولیات۔ ضروریات کے آگے ایک چیز ہوتی ہے سہولیات، تو مرفق کا ایک مطلب ہے سہولیات۔ تیسرا مطلب ہے اس کا صبح و شام کی غذا، صبح و شام کا کھانا، ما ترتفقون به من غداء و عشاء، دو وقت کا کھانا۔ تو کہا تمہیں یہی فکر لاحق ہے نا کہ آبادی چھوڑ کر کے جنگل میں جاؤ گے تو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ تو کائی کو گھبراتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ضروریات پوری کریں گے، ضروریات بھی پوری کریں گے، سہولیات کا بھی انتظام ہو جائے گا، صبح و شام کی غذا کا بھی انتظام ہو جائے گا، لیکن کافروں کے کفریہ ماحول میں تمہیں رہنا نہیں ہے، تم الگ تھلگ چلے جاؤ تاکہ وہ کفر پر دباؤ نہ کرے، کفر کے گندے اثرات تمہارے ایمانی عقیدے کو خراب نہ کرے۔ یہ ان نوجوانوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، جو اس وقت کے مسلمانوں کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایسا مذاکرہ کر کے کوئی لائحہ عمل بناوے۔